تو سنا مختصر لفظوں میں پڑھی اور اس کے بعد فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا، صدقے کا حکم دیا آپ نے، اور صدقہ دینے کے واسطے تمہارے پاس پیسے نہ ہوں تو تمہارے پاس کم سے کم ایک چیز تو ایسی تو مردوں کے پاس نہیں ہوتی، یعنی زیورات تو تمہارے پاس ہوتے ہیں تو مردوں کے پاس نہیں ہوتے، مرد کو تو سونے اور چاندی کا زیور پہننے کی اجازت ہی نہیں دی، یہ تو اللہ بھی اگر مردوں کو اجازت دے دیتا تو یہ بھی سونے اور چاندی لادے پھرتے، بعد لوگ تو اس ممانعت کے باوجود بھی بہت سے لوگ سونے کی چاندی کے کنگن اور کڑے پہن کر نکلتے ہیں، بہت بڑے ایک پیر کو ہم نے دیکھا ان کے ہاتھ میں اتنے موٹے موٹے سونے کے کنگن پڑے ہوئے، اور پھر خیریت سے ہم نے دیکھا تو ان کا جو پلنگ تھا اس کے پائے بھی چاندی کے اور جھولے میں پڑے ہوئے ہیں اور سنہری ان پر وہ چڑھی ہوئی پترے چڑھائے ہوئے ہیں اور چاندی کے پائے ہیں اور مشہری پر لیٹے ہوئے ہیں، ریشم کی مشہری ہے اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن پڑے ہوئے ہیں اور پیر صاحب ہیں لیٹ رہے ہیں، ہمارے ہندوستان انڈیا میں ہے، انڈیا کوئی بھوکا ملک چھوڑے تو پیروں کے پاس چلا گیا سارا، تو سونا اور چاندی مردوں کے حق میں ناجائز کر دیا، عورتوں کے حق میں اس کو جائز رکھا ہے، تو یہ فرمایا تصدقنا ولو من حلیکن، اگر کچھ بھی اور نہ ہو تو اپنا زیور ہی دے دو، مگر زیور دینے میں جو محدثین نے فقہا نے تشریح بیان کی وہ یہ ہے کہ ایسا زیور دو جس کے دینے پر تمہارے میاں ناراض نہ ہوں، یا اگر تمہارے ابا نے وہ زیور دیا ہے تم کو تو تمہارے ابا کے دل پر بوجھ نہ ہو، اور وہ ایسا زیور دو جو خود دینے کے بعد تم پر بھی بوجھ نہ بنے، دے تو دیتا ہے آدمی جوش میں مگر پھر پچھتاتا کہ ہو یہ تو مولوی بہت ٹھگ تھا، ایسی تقریر کی اس نے کہ ٹھگ کے چلا گیا، دینا نہیں چاہیے تھا، یہ تو بہت غلط ہو گیا، تو اگر خود پچھتانا پڑے تو اتنا صدقہ مت کرو، یا ابا خفا ہوتے ہیں تو مت کرو، اور میاں بگڑتے ہوں تو پھر نہ بگڑو، کیونکہ اللہ میاں راضی نہیں ہوتے جب میاں ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے پہلے دیکھ لو اتنا دو جس پر جس کو برداشت کر سکو، صدقہ کرو ولو من حلیکن، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں خاص طور سے صدقہ کرنے کی میں اس لیے ہدایت کر رہا ہوں کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ دیکھا ہے، یہ آپ نے ارشاد فرمایا، آج تو مولوی گھبراتا ہے کہ کہیں اگر عورتوں کو یہ بات کہی تو عورتیں بگڑ نہ جائیں کہیں، یارے ہمیں جہنم ہی بتا رہا ہے مولوی کہاں سے آ گیا ہے، لیکن رسول اللہ ہم تو دیکھ کے فرما رہے تھے نا، اس لیے مجمع عام میں خطاب عام میں مردوں یا عورتوں میں کوئی بات مقرر اور خطیب کی زبان پر ایسی نہیں آنی چاہیے جس سے کسی کی طبیعت پر بار ہو سکے، رسول اللہ ہم کی عادت نہیں تھی یہ کہ دو ودو اگر کوئی غلطی کسی میں ہوتی تھی تو بالمصافہ اس کی طرف کو آنکھ سے آنکھ ملا کر نصیحت نہیں فرماتے تھے، نصیحت نہیں فرماتے تھے، ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور ہاتھ پیر رنگے ہوئے تھا مہندی کے رنگ میں جیسے آج کل شادیوں میں مرد بھی رنگ لیتے ہیں، تو آپ نے اس پر خود نہیں فرمایا، جب وہ مجلس سے اٹھ کے چلا گیا تو آپ نے مجلس والے سے کسی سے فرمایا ارے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جا کر اس کو سمجھا دے کہ یہ جائز نہیں ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جا کر کے سمجھا دے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اتنی رعایت فرماتے تھے مخاطب کے ذہن اور اس کے دماغ کی اس پہ بوجھ نہ پڑے، جبھی تو ساری دنیا آپ پر فریفتہ ہو گئی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں مردوں کو بھی دیکھا ہے عورتوں کو بھی دیکھا ہے، مگر عورتوں کو مردوں کی نسبت میں نے زیادہ دیکھا ہے، یہ چونکانے والا جملہ جو عورتوں نے سنا تو ایک بول اٹھی ان میں سے کہ حضرت کیوں ایسا ہوگا، مردوں سے عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی، تو معلوم تقریر میں سوال کیا بھی جا سکتا ہے، رسول اللہ سمجھے تو عورتوں نے سوال کر لیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں دو بیماریاں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں، ان دو بیماریوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں زیادہ جانا پڑتا ہے، اور یہ بیماریاں دونوں ساری دنیا کی عورتوں میں، مردوں کے مزاج میں تو ہو بھی اختلاف مگر عورتوں کا ساری دنیا کی عورتوں کا ایک ہی مزاج ہوتا ہے، کیا بیماریاں ہیں، فرمایا دو بیماری ہیں، ایک تو اپنے شوہر کی یہ ناشکری بہت کرتی رہتی ہے، شوہر ان کی حد تک امکان رعایت کرتا ہے، ان کے کھانے کپڑے کا بندوبست ٹھیک کرتا ہے، ان کو زیور ان کی ضرورت سے بھی زائد بنوا کے دیتا ہے، مگر کسی دن اگر شوہر بشری کمزوری کی وجہ سے یا حالات اور ماحول کی گڑبڑ کی وجہ سے کسی ایک خواہش کو پورا نہ کر سکا تو اسی دن یہ ساری خدمات کو فراموش کر دیتی ہیں، ایک تو بیماری عورتوں میں یہ ہے تکفر نل اشیر، اور دوسری بیماری یہ ہے کہ بات بات میں جو ان کے مزار کے خلاف ہوتی رہتی ہیں لعنت اور پھٹکار بھیجتی رہتی ہیں. مرغی پہ لعنت اور انڈے پہ لعنت اور تغاری پہ لعنت اور تکوے پہ لعنت اور کپڑوں پہ لعنت اور جوتا لا کے دیا پسند نہیں آتا. میں کہیں جوتے پہ لعنت میں نہیں پہنتی اس کو, حالانکہ جوتا بےچارا لعنت کا محل بھی نہیں ہے. اور قاعدہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر کوئی لعنت بھیجے گا اور وہ لعنت کا محل نہ ہو جس پر لعنت بھیجی گئی ہے, تو یہ پارسل بھیجا اس نے ڈاک کے ذریعے سے. اگر پارسل مرسل ارے نے نہ چھڑایا جس کے پاس آپ نے بھیجا ہے, تو پارسل کا قاعدہ لوٹ کر ہی آنے کا ہے نا, تو لوٹ کر آتا ہے. رجسٹری آپ بھیجیں اور رجسٹری والے نے آگے اس کو چھڑایا نہیں ہے, وصول نہیں کیا ہے, تو وہ رجسٹری لوٹ کر بھیجنے والے کے پاس آ جاتی ہے. تو ویسے ہی یہ لعنت کی رجسٹری جو ہم بھیجتے ہیں مرغی پر اور جانور پر اور کپڑوں پر اور بیوی بچوں پر اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر, تو یہ لعنت کی گٹھڑی ظاہر ہے چھڑانے والا تو کوئی نہیں ہے, یہ پارسل کی گٹھڑی لوٹ کے آ جاتی ہے. اس لیے لعنت کرنے والے پر ہی آ کر لعنت پڑتی ہے. لعنت و پھٹکار سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. ایک تم میں عورتوں میں یہ لعنت و پھٹکار بھیجنے کی بیماری مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو دو بیماریوں کی وجہ سے تمہیں جہنم میں زیادہ جانا پڑتا ہے. اس لیے تم ایک نیکی ایسی کر ڈالو جو تمہاری نیکی مردوں سے بڑھ جائے, اور وہ صدقے کی ہے نیکی. تم مردوں سے زیادہ صدقہ کر سکتی ہو کہ مردوں کے پاس زیور نہیں ہوتا, تمہارے پاس زیور ہوتا ہے, اور اگر اجازت ہو تو بڑی سے بڑے زیور بھی تم صدقہ کر سکتے ہو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے بانی ہیں, ان کی جب انہوں نے وہ وہاں پر ایک بنیاد کھدوائی, دو درے کی بنیاد ہیں, جب وہ بنیادیں بھری جانے لگی تو سرمایہ نہیں تھا, پیسہ نہیں تھا اس وقت, تو بیوی کے پاس گئے. بیوی جو تھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ ایک رئیس کی بیٹی, دیوبند کے رئیس کی بیٹی تھی. ان کے پاس زیور بہت تھا, باپ نے بہت زیور دیا تھا. تو جا کے کہا مولانا نے کہ جو تم زیور پہنتی ہو آخر اس کا منشا اور مقصد کیا ہے؟ یہی ہوگا نا کہ تم مجھے خوش کرنا چاہتی ہو؟ ہاں یہی منشا ہے, میں تمہیں خوش کرنا چاہتی ہوں. سب فرمایا کہ اگر میں پہننے سے خوش نہ ہوتا ہوں بلکہ کسی اور طرح سے خوش ہوتا ہوں تو کہ میں وہی طریقہ اختیار کر لوں گی. کہ تو پھر یہ مدرسے میں دے ڈالو سارا زیور, میں اس سے زیادہ خوش ہوں. اب بیوی نے سارا زیور اتار کے مولانا کے سپرد کر دیا کہ آپ جانے آپ کا کام تھا. اور انہوں نے جلدی سے اس کو فروخت کیا, اور مدرسے کی نودرے کی بنیادوں میں جو سامان لانا تھا وہ سامان خریدا گیا اور ڈالا گیا. اور اس کے بعد وہ بیوی اپنے باپ کے گھر گئی, باپ نے دیکھا تو ہاتھ بھی خالی, کان بھی خالی, ناک بھی خالی, گلا بھی خالی, پھر بیٹی اچھی نہ لگی اس طرح سے, تو باپ نے پھر وہ زیور بنوا دیا. اور پھر گھر آئی دلہن بن کر دلہا کے گھر آئی, اور پھر مولانا نے جا کے کہا کہ آخر یہ زیور تو تمہارا پہننا میرے ہی خوش کرنے کے لیے ہوگا, اور میری خوشی اس میں ہے کہ تم یہ زیور بھی مدرسے میں دے ڈالو. اور پھر اس کو دارالعلوم میں لگا دیا. اور اس کے بعد جب تیسری مرتبہ گئی ابا جان کے یہاں, تو ابا جان نے کہا کہ بھائی تو فقیر کے پلے پڑ گئی ہے, بس میں بھی اب تجھے اسی طرح دیکھنا چاہتا ہوں. پھر کچھ نہیں بنا کے دیا, پھر تو مکان بنا کے دیا کہ جس کو بیچ نہ سکے وہ. یہ جو مکان جس میں حضرت محتمین صاحب دارالعلوم رہتے تھے, یہ مکان انہی کا دیا ہوا ہے, مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سسرال کا دیا ہوا مکان ہے یہ اپنی بیٹی کو, جس میں وہ رہتے رہے. پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے حافظ احمد صاحب رہتے رہے, پھر اس کے بعد میں مولانا قاری محمد طیب صاحب اس میں رہتے رہے. آج تک وہ مکان اور اس کی دکان وغیرہ اس وقت کی دی ہوئی ہے, محتم صاحب کی اپنی خود بنائی ہوئی جائیداد نہیں ہے. تو مکان بنا کے دیا, پھر زیور بنا کے نہیں دیا, کہ زیور کو تو دیوبند یہ گھروں نہیں کر, سسرال کے گھر میں رہتے تھے. مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے سسرال کے گھر میں ہی جا کر رہے تھے, اور وہیں سسرال گڑھ میں ہی یہ مدرسہ قائم کیا تھا. یہ وطن نہیں تو وطن تو نان ہوتا تھا. منشا یہ ہے کہ اگر باپ ایسا ہو اور میاں ایسا ہو کہ وہ سارے زیور کے دینے پر بھی خوش رہے تو ایسا بھی کر سکتی ہے, لیکن یہ تو اس زمانے میں بڑا مشکل مسئلہ ہے. کون ایسا کرے گا؟ پوری جنت کھول کے بھی دکھلا دو, جنت کے بدلے میں بھی زیور دینے کو تو عورتیں تیار نہیں ہوں گی کہ جی ابھی تو مجھے پہننے دو, ابھی کون سا مجھے جنت میں جانا ہے. جنت میں جانے کے لیے تو مجھے 10-20 سال اور لگیں گے, ابھی تو میں جوان ہوں, کم سے کم 70 سال سے پہلے تھوڑی جنت میں چلا جانا ہوگا, ابھی تو مجھے یہیں رہنے دو, جب جاؤں گی جب دیکھا جائے گا. تو فرمایا آپ نے ایک نیکی ایسی کر ڈالو جو مردوں سے زائد ہو, کہ مرد صدقہ نہ کر سکے, اور تم صدقہ کر ڈالو تو تمہاری یہ دونوں بیماریاں ختم ہو جائیں گے, تم جنت میں برابر چلی جاؤ گی. تو رسول اللہ نے یہ بات فرمایا, نصیحت فرمائی, اور عورتوں نے اس پہ عمل کیا. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت آپ نے یہ تقریر فرمائی تو عورتیں اپنے کانوں سے اپنی بالیاں اپنے ہاتھوں سے اپنے چھلے انگوٹھیاں نکال نکال کر دے رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ زیور اور یہ سب چیزیں کوئی آپ کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ جنگ اور جہاد میں کام آنے کے لیے تھا. یعنی اس لیے تھا وہ تاکہ اس زمانے کی عورتوں کا صدقہ اس زمانے کی عورتوں کے کام آئے کہ ساری دنیا میں ایمان پھیل جائے. اگر اس زمانے میں عورتیں ایسا صدقہ نہ کرتی یا اس زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سب سے زیادہ خواتین میں صدقہ کرنے والی ہیں کہ سارا مال جتنا کمایا تھا 40 سال سے وہ سارے کا سارا مال اسلام کی راہوں میں خرچ کر دیا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اس لیے اس امت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری خدمات زیادہ ہیں. یعنی مرد یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری مردوں کی خدمات اسلام میں زیادہ ہیں. نہیں, عورتوں کو دیکھو تو عورتیں ہم سے بھی بڑی ہوئی معلوم ہوتی ہیں. عورتوں کی خدمات مردوں سے بھی بڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے علمی دنیا میں. اگر عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یا عبداللہ ابن عمرو بن العاص جیسے یا ابو ہریرہ اور دوسرے حضرات صحابہ حدیث کی خدمت اور علم کی خدمت میں یوں کہ ہم نے بہت خدمت کی ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی خواتین کی قوم میں سے یوں کہیں گی کہ نہیں, میں بھی تم سے کم نہیں خدمت کرنے والی. عورتوں نے علم کی خدمت بھی کی, حدیث کی خدمت بھی کی, فقہ اور تفقہ اور مسائل اور فتوی کی خدمت بھی کی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فتویٰ دیا کرتی تھی اپنے زمانے میں, اور بڑے بڑے صحابہ الجھے ہوئے بڑے بڑے مسائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے. تو ہمارے اس زمانے میں تو مردوں ہی کا فتویٰ کوئی ماننے کو تیار نہیں, بیچاریوں کا کون فتویٰ مانے گا, اور پڑھتی بھی نہیں ہے اتنا جس سے فتویٰ دے سکیں. وہاں تو رسول اللہ کی خدمت میں 9 سال گزارے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں آ گئی تھی, اور 18 سال کی عمر تھی حضرت عائشہ کی کہ حضور کی وفات ہو گئی تھی. اس 9 سال میں علم حاصل کیا, اور پھر 18 سال کی عمر سے لے کے جب تک وفات ہوئی اس وقت تک برابر اس علم کی اشاعت فرماتی رہی, اور بڑے بڑے حضرات صحابہ ان کی شاگردی کا شرف حاصل کرتے تھے بے پردہ نہیں پردے میں آ کر. یعنی حضرات صحابہ آ کر باہر بیٹھتے تھے, حضرت عائشہ اپنے اندر حجرے میں بیٹھ کر کے حدیثیں سناتی تھی اور باہر والے ان کو سنتے تھے اور نوٹ کرتے تھے اور لکھتے تھے. اس طرح سے دین کی خدمت ہو تو عورتیں بھی پڑھا سکتی ہیں بشرطے کہ تمام شرعی حدود کا لحاظ ہو. آج شرعی حدود کا لحاظ نہیں رہتا الحمدللہ. یہاں یہ بات دیکھنے میں آئی کہ مستورات آئی بھی تو آنے کا بھی پتہ نہیں چلا, اور یہ بھی نہیں کہ وہ کہاں بیٹھ گئیں اور کیسے آ گئیں. بہرحال ان کے پاس ایک آواز جا رہی ہے, اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بھی اور ہمیں بھی توفیق رفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم پر چلائے. بہرحال میری باتوں کا خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ عورتوں کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے اپنے شوہر کی خدمت, اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت. ان دو کاموں کو اگر یہ کرتی رہیں گی اور اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی رکھیں گی, اور اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کو دیتی رہیں گی, اور حج فرض ہو گیا تو زندگی میں ایک بار حج کر لیں گی, اور رمضان کے روزے جبکہ روزہ رکھنے کے محل ہوں روزہ رکھتی رہیں گی, تو ان کے واسطے وہ جنت کے دروازے 8 کھلے پڑے ہوئے ہیں. جنت کے 8 دروازے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. بس ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ شوہر کی خدمت اور بچوں کی تعلیم و تربیت, اور اپنے اللہ کے معمولی سے فرض ہیں جو تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں ان کو ادا کرتی رہیں, اور بس اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ ہم اللہ کی بندیاں ہیں, اور اگر غلطی ہو جایا کرے تو اس سے توبہ کر لیا کرے. توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, توبہ کرنے والا آدمی توبہ کرنے والی عورت وہ توبہ کرنے کے بعد بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے دھلنے کے بعد کپڑا پریس کے بعد میں کپڑا ہو جاتا ہے, اس طرح سے پرانے نئے ہو جاتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے ان کی بڑی صاف صفت بیان فرمائی ہے, اور آخری جملہ جو ہے والذاکرات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. تو معلوم ہوا یہ نماز کے علاوہ کوئی اور ذکر مراد ہے اس آیت میں. بس وہ میں 2 تسبیح بتا دیتا ہوں ان عورتوں کو پڑھنے کے لیے. ایک تو کثرت سے درود شریف پڑھا کریں, عام طور پر جب بھی موقع ملے فرصت ملے بیٹھیں تو درود شریف پڑھیں, اور قرآن شریف اگر پڑھنا جانتی ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت کا روزانہ معمول بنا لیں. صبح کو شام کو جتنا بھی ہو سکے گھر میں اپنی فرصت کے مطابق قرآن شریف کی تلاوت کریں. قرآن شریف کی تلاوت بعض حالات میں عورتوں کے لیے ناجائز بھی ہو جاتی ہے, اس کا وہ لحاظ رکھیں. اور ذکر جو ہے درود شریف کی کثرت یہ کسی حال میں ان پر ممنوع نہیں ہوتی. اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھ لیا کریں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو مرد یا عورت اس تسبیح کو 100 مرتبہ روز پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ دریا اور سمندر کے جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ. اور اس کے پڑھنے میں 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے ہیں. 100 مرتبہ پڑھ لو 3-4 منٹ میں ہو جاتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ایک تسبیح اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیدہ الخیر و هو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ ہے. یہ اس کلمے کو حدیث میں یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس کلمے کو کوئی 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھ لیتا ہے ایک مجلس میں بیٹھ کر یا متعدد مجلسوں میں تھوڑا اب تھوڑا بعد میں تو اس کو 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک غلام بھی ہم زندگی میں آزاد نہیں کر سکتے تو اور ہم کو ایک مجلس میں اس کے پڑھنے سے یا ایک دن میں اس کے پڑھنے سے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ اس تسبیح کے پڑھنے میں آدمی کے 8-9 منٹ لگتے ہیں. بڑے آرام سے 8-9 منٹ میں اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے. یاد نہ ہو تو یہ سب کتابوں میں جس میں 5 کلمے 4 کلمے نماز کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ان کتابوں میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے. یہ 2 تسبیح میں نے پیش کر دی ہیں. ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی، اور ایک تسبیح کم سے کم درود شریف کی، اللہم صلی علی النبی الکریم، یعنی چھوٹی ہی درود. وہ جو نماز میں پڑھی جاتی لمبی درود ہے، نہیں، اللہم صلی علی النبی الامی الکریم، اللہم صلی علی النبی الامی الکریم. اس جملے کا ایک فائدہ لکھا ہے کتاب میں کہ اگر کوئی شخص رات کو پاک کپڑوں میں پاک بستر پر نماز کے بعد باوضو لیٹنے سے پہلے 100 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھ لیتا ہے اللہم صلی علی النبی الامی الکریم تو 40 دن میں ضرور اس کو خام میں زیارت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا دین نہیں چاہتا ہے کہ ہم کو خام میں آپ دکھائی دے جائیں. یہ درود شریف کا ایک تجربہ اور درود شریف کا ایک فائدہ لکھا ہوا ہے اور بڑا مختصر سا جملہ ہے. اللہم صلی علی النبی الامی الکریم 100 مرتبہ پڑھ کے سو جاؤ، اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسو انشاءاللہ ضرور خام میں زیارت ہوگی. اور آپ کی خام میں زیارت ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی دولت ہے. میں نے اپنی ماں بہنوں کو جو بات سنائی ہے ان کی سمجھ میں آئی ہوں گی. جتنی بات یاد رہ سکی ہوں یا سمجھ سکی ہوں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں، روزے رکھیں، زکات دیتی رہیں، صدقہ و خیرات کرتی رہیں، اور میاں کی خدمت کرتی رہیں، اور اپنی بچوں کی صحیح تربیت کریں. انشاءاللہ جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. یہ 2 تسبیحیں ہیں، ایک سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک سے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور درود شریف پڑھا جاتا تو وہ ہر حال میں قبول ہوتا ہے. اس لیے کہ درود شریف تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ محبوب ہے. اس پر تو اگر ہم دل سے پڑھیں تب، بے دلی سے پڑھیں تب، وضو بے وضو لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے جس حال میں بھی ہم درود شریف پڑھیں گے، بہرحال یہ درود شریف سرکاری چیز ہے، درود سرکار میں جائے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. الحمدللہ یہ باتیں ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرۃ واسعۃ. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ تامہ. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم کو پکا نمازی بنا. اے اللہ ہم کو ایمان کامل عطا فرما، یقین محکم عطا فرما، سنتوں کی پیروی عطا فرما، اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما، اتنی محبت عطا فرما کہ اللہ فرائض و طاعات آسان ہو جائے. اے اللہ اپنا اتنا خوف عطا فرما جس سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. اے اللہ ہم کو اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، ہم کو سخاوت اور شجاعت دے، تقوی و طہارت دے، امانت اور دیانت دے. اے اللہ ہم کو برے اخلاق سے محفوظ فرما، حرص و ہوا سے محفوظ فرما، اور آپس میں کینہ و کپٹ سے محفوظ فرما، حسد سے بغض سے ہماری حفاظت فرما، اور حرص سے بخل سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما جو تیرے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. اے اللہ وہ تمام خوبیاں ہم کو عطا فرما جن کو تو پسند کرتا ہے. اے اللہ کتاب و سنت کا صحیح علم عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی نمازی بنا دے، ہماری ماں بہنوں کو بھی نمازی بنا دے، اور اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے گھر میں دین کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو علم دین سیکھنے کے واسطے آمادہ کریں، اور 7-7 سال کی عمر میں بچوں اور بچیوں کو نمازی بنا دیں. اور اللہ اسی توفیق عطا فرما کہ اپنے گھر میں اپنے شوہروں کی خدمت کریں، اپنے گھر میں شرعی حدود میں رہیں. اے اللہ شریعت کے حدود پر چلنے کی ہماری تمام خواتین اور مستورات کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور ساری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرما، ہماری اس مسجد کو آباد فرما، ہمارے تمام مدارس کی پریشانی اور مشکلات کو آسان فرما، ہمارے مدرسے کو خاص طور سے اللہ تمام مشکلات کو اس کی آسان فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائیں دے، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات دے، اور جو بے اولاد ہیں ان کو سارے اور اچھی اولادیں عطا فرما، اور جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہماری آنکھوں کو ہماری اولادوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا فرما دے. ہمارے دل و دماغ میں اللہ اپنی محبت کو بسا دے. اے اللہ کتاب و سنت پر مرنے اور جینے کا شعور و سلیقہ عطا فرما دے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.